رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا نماز جمعہ کے خطبے سے خطاب۔ فلسطین اور القدس کی آزادی کے علمبردار حجت الاسلام والمسلمین شہید سید حسن نصر اللہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد اور طوفان الاقصی آپریشن ایک کی پہلی سالگرہ کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے 4 اکتوبر 2024 کو تہران میں نماز جمعہ پڑھائی۔ نماز جمعہ کے دونوں خطبوں کا مکمل اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی، پاکستان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم إني أحمدك وأستعينك وأستغفرك وأتوكل عليك، والسلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔
میں اپنے تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں کو تقوی الہی کو ملحوظ خاطر رکھنے کی دعوت دیتا ہوں، سفارش کرتا ہوں اپنی گفتار اور اپنے عمل میں ہم محتاط رہیں اور الہی حدود سے خارج نہ ہوں۔ تقوی کے معنی یہی ہیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں مومنین کی ایک دوسرے سے وابستگی اور رابطے کا اہم موضوع اٹھایا گیا ہے۔ قرآنی بیان میں اس رابطے اور وابستگی کو ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مومنین کی آپس میں ایک دوسرے سے ولایت، یہ چیز قرآن کی کئی آیتوں میں آئی ہے۔ اس آیت میں ولایت اور وابستگی کا ثمرہ رحمت خداوندی قرار دیا گیا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یعنی اگر آپ مسلمانوں میں آپسی رشتہ، رابطہ، تعاون اور ہمدلی ہو تو رحمت خداوندی آپ کے شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد خداوندی ہوتا ہے، ان اللہ عزیز حکیم۔ عزت الہی اور حکمت الہی کا ذکر کر کے آیت کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کا فلسفہ شاید یہ ہو کہ اس موقع پر رحمت خدا کا نزول عزت پروردگار اور حکمت الہی سے نسبت رکھتا ہے، چونکہ رحمت خداوندی میں بندوں پر اللہ کی جانب سے نازل ہونے والے گناگوں فضائل شامل ہیں۔ ساری نعمتیں، سارے الطاف، زندگی کے سارے واقعات رحمت الہی سے عبارت ہیں۔ مگر اس آیت میں رحمت در حقیقت عزت و حکمت سے نسبت رکھتی ہے۔ عزت الہی یعنی تمام عالم وجود پر پروردگار عالم کی قدرت کا احاطہ و تسلط حکمت الہی سے مراد ہے۔ خلقت کے قوانین کا استحکام و پائیداری شاید اس آیت میں ہماری توجہ اس مفہوم پر مرکوز کرائی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہو تو عزت الہی اور حکمت خداوندی ان کی پشت پناہ قرار پائے گی۔ وہ بے کراں قدرت خداوندی کے فیوض سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، اللہ کی سنتوں اور قوانین الہی کے تقاضوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ولایت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے مسلمانوں کا باہمی رابطہ اور وابستگی۔ یہ مسلمانوں کے لیے قرآنی سیاست ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآنی سیاست یہ ہے کہ مسلم اقوام، مسلم جماعتیں آپس میں یکجہتی قائم کریں۔ گویا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ مسلم اقوام نے آپس میں یکجہتی قائم کر لی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عزت الہی آپ کی پشت پناہ بن جائے گی، یعنی پھر آپ ساری رکاوٹوں کو عبور کر لیں گے، سارے دشمنوں پر فتح یاب ہو جائیں گے، حکمت الہیہ آپ کی پشت پناہ ہوگی، یعنی تمام قوانین خلقت آپ کی پیش رفت میں، آپ کی ترقی میں مددگار بنیں گے۔ یہ قرآنی منطق اور قرآنی سیاست ہے۔ اس کے برعکس سیاست دشمنان اسلام کی سیاست ہے، یعنی دنیا کی استکباری طاقتوں اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی سیاست۔ اس کی پالیسی تفرقہ ڈالو اور راج کرو، حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ ان کی بنیادی پالیسی ہی تفرقہ اندازی ہے۔ تفرقہ اندازی کی اس پالیسی کو اسلامی ممالک میں آج تک گوناگوں کئی طریقوں سے، کئی حربوں کے ذریعے نافذ کیا جاتا رہا ہے، آج بھی وہ باز نہیں آئے ہیں۔ وہ سبب بنتے ہیں کہ مسلم اقوام کے دل ایک دوسرے کی طرف سے متنفر ہو جائیں، لیکن اب قومیں بیدار ہو گئی ہیں۔ آج وہ دن ہے کہ امت اسلامی اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے اس حربے کو ناکام کر سکتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملت ایران کا جو دشمن ہے، وہی ملت فلسطین کا بھی دشمن ہے، وہی ملت لبنان کا بھی دشمن ہے، وہی ملت عراق کا بھی دشمن ہے، وہی ملت مصر کا بھی دشمن ہے، وہی ملت شام کا بھی دشمن ہے، اور وہی ملت یمن کا بھی دشمن ہے۔ دشمن ایک ہی ہے، بس الگ الگ ملکوں میں دشمن کی روشیں، طریقہ کار مختلف ہیں۔ کہیں نفسیاتی جنگ کے ذریعے، کہیں اقتصادی دباؤ کی مدد سے، اور کہیں 2 ٹن وزنی بم کی مدد سے، کہیں اسلحے کے زور پر، کہیں مسکراہٹوں کے ذریعے ہمارے دشمن اپنی اس پالیسی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ مگر سب کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ایک ہے، ایک ہی جگہ سے احکامات صادر ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سے مسلم آبادیوں اور مسلم اقوام پر حملوں کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ اگر یہ پالیسی کسی ایک ملک میں کامیاب ہوئی، کسی ایک ملک پر اس نے غلبہ پیدا کیا، تو اس ملک کی طرف سے آسودہ خاطر ہونے کے بعد دشمن دوسرے ملک کی طرف بڑھے گا۔ اقوام کو چاہیے کہ ایسا نہ ہونے دیں۔ جو قوم بھی چاہتی ہے کہ دشمن کے مفلوج کن محاصرے میں گرفتار نہ ہو، اسے چاہیے کہ پہلے ہی اپنی آنکھیں کھلی رکھے، بیدار رہے۔ جیسے ہی دیکھے کہ دشمن کسی دوسری ملت کی سمت بڑھ رہا ہے، خود کو اس مظلوم اور ستم رسیدہ قوم کے دکھ درد کا شریک جانے، اس کی مدد کرے، اس سے تعاون کرے، تاکہ دشمن وہاں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر دشمن وہاں کامیاب ہو گیا تو دوسرے پوائنٹ کی جانب بڑھے گا، دوسرے ہدف کی جانب بڑھے گا۔ ہم مسلمان برسوں اس حقیقت سے غفلت برتتے رہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب آج ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے ہوش و حواس بحال رکھنے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دفاعی بیلٹ کو، خود مختاری کی بیلٹ کو، عزت و وقار کی بیلٹ کو، افغانستان سے یمن تک، ایران سے غزہ و لبنان تک، سارے اسلامی ملکوں میں، ساری مسلم اقوام میں محکم کریں، مستحکم کریں۔ یہ میرا پہلا نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ آج میری زیادہ گفتگو لبنانی اور فلسطینی بھائیوں سے ہے جو مشکلات سے دوچار ہیں۔ دوسرے خطبے میں یہ باتیں ان سے عرض کروں گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے دفاعی احکامات نے ہمارے فریضے سے آگاہ کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری سے متعلق ہمیں بتا دیا ہے۔ اسلام کے دفاعی احکام نے بھی، ہمارے آئین نے بھی، اور بین الاقوامی قوانین نے بھی۔ ویسے ان قوانین کی نگارش میں ہمارا کوئی رول نہیں رہا، مگر حتیٰ ان قوانین میں بھی یہ چیزیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں مسلمہ حقائق کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہر قوم کو اپنی سرزمین کا، اپنے گھر کا، اپنے ملک کا، اپنے مفادات کا، ہر جارحے کے مقابلے میں دفاع کرنے کا مکمل حق ہے۔ اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ملت فلسطین کو پورا حق ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں جس نے اس کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے, اس کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے, اس کے کھیتوں کو تباہ کر دیا ہے, اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہے, اپنا دفاع کرے. ملت فلسطین کو یہ حق حاصل ہے. یہ بہت مدلل بات ہے جس کی تائید آج عالمی قوانین بھی کرتے ہیں. فلسطین کس کا ہے؟ فلسطینی عوام کون ہے؟ یہ قابض کہاں سے آئے ہیں؟ ملت فلسطین کو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حق ہے. کوئی بھی عدالت, کوئی بھی مرکز, کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ ملت فلسطین پر اعتراض کا حق نہیں رکھتا کہ وہ کیوں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑی ہے. کسی کو حق نہیں ہے. جو لوگ ملت فلسطین کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی دراصل اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہے ہیں. کوئی بھی کسی بھی بین الاقوامی قوانین کی رو سے ملت لبنان اور حزب اللہ لبنان پر اعتراض کا حق نہیں رکھتا کہ وہ کیوں غزہ کی اور فلسطینی عوام کے قیام کی حمایت کر رہی ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی اور انہیں یہی کرنا تھا. یہ تو اسلامی حکم بھی ہے, عقل کا تقاضا بھی ہے, اور بین الاقوامی اور عالمی منطق بھی یہی ہے. فلسطینی اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کا دفاع قانونی ہے, ان کی مدد بھی قانونی ہے. بنابری یہ سارے حملے اور طوفان الاقصی آپریشن جو گزشتہ سال انہی ایام میں انجام دیا گیا, بالکل صحیح اور بین الاقوامی قوانین کی رو سے منطقی قدم تھا, اور اس میں فلسطینی حق بجانب تھے. لبنانیوں کا فلسطینی عوام کے دفاع کے لیے دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے. وہ بھی قانونی, عقل مندانہ, منطقی اور جائز اقدام تھا. کسی کو یہ حق نہیں کہ ان پر تنقید کرے کہ آپ ان کے دفاع کے لیے کیوں آگے آئے. دو تین راتوں قبل ہماری مسلحہ فورسز کا درخشاں کارنامہ بھی پوری طرح قانونی اور جائز اقدام تھا. ہماری مسلح فورسز نے جو کیا وہ علاقے میں امریکہ کے پاگل کتے خون آشام انتظامیہ بھیڑیا صفت حکومت کے حیران کن جرائم پر غاصب صہیونی حکومت کو دی جانے والی کم ترین سزا تھی. اس تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کا جو بھی فریضہ ہوگا اسے پوری قوت, استحکام اور یقین کے ساتھ انجام دے گی. اپنی ذمہ داری پر عمل درآمد میں نہ تو ہم لیت و لال سے کام لیں گے اور نہ ہی اجلت و جلبازی کریں گے. لیت و لال بھی نہیں کریں گے اور کوتاہی بھی نہیں کریں گے اور اجلت پسندی کا شکار بھی نہیں ہوں گے. جو منطقی اقدام ہے, عقلی اقدام ہے, جو سیاسی و عسکری عہدیداران کی نظر میں صحیح ہوگا وہ اپنے وقت پر, اپنے موقع پر انجام دیا جائے گا جیسا کہ انجام دیا گیا, اور اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو انجام دیا جائے گا. دوسرے خطبے میں لبنان کے مسائل پر بات ہوگی, اور اس خطبے میں ہمارے مخاطب علاقے کے ممالک میں رہنے والے ہمارے عرب بھائیوں سے ہے، لہذا یہ خطبہ عربی زبان میں ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیلی متشکر۔ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و توکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه الرسول الاعظم سیدنا محمد المصطفی و آله الطاهرین و سیما علی امیر المؤمنین وحبيبته الزهراء المرضية والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين، وأسلم على صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين۔
میں نے ضروری سمجھا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، باعث افتخار عالم اسلام کی محبوب ہستی، علاقے کی اقوام کی زبان گویا، لبنان کی گوہر درخشاں جناب سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج عقیدت کا پروگرام تہران کی نماز جمعہ میں منعقد ہو، اور کچھ نکات بھی سب کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس خطبے میں خطاب تمام عالم اسلام سے ہے، لیکن میری عزیز ملت لبنان و فلسطین اس کے خصوصی مخاطب ہیں۔ ہم سب کے سب سید عزیز کی شہادت پر غمزدہ اور ان کے سوگوار ہیں۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس نے واقعی ہمیں غمزدہ کر دیا۔ البتہ ہماری عزاداری، افسردگی، ذہنی انتشار اور مایوسی کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری جیسی ہے، زندگی دینے والی، سبق آموز، جوش و جذبہ پیدا کرنے والی اور امید آفرین۔ سید حسن نصر اللہ کا جسم ہمارے درمیان سے چلا گیا، لیکن ان کی اصلی شخصیت، ان کی روح، ان کا راستہ، ان کی دور رس آواز بدستور ہمارے درمیان ہے اور باقی رہے گی۔ وہ ظالم اور لٹیرے شیاطین کے مقابلے میں مزاحمت کا بلند پرچم تھے، مظلوموں کی بولتی زبان اور بہادر محافظ تھے، مجاہدین اور حق پرستوں کی جرأت و ڈھارس کا موجب تھے۔ ان کی مقبولیت اور گہری تاثیر کا دائرہ لبنان، ایران اور عرب ممالک کی حدود سے آگے تک پھیلا ہوا تھا، اور اب ان کی اس شہادت سے ان کی تاثیر میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آپ وفادار ملت لبنان کے لیے ان کا سب سے اہم زبانی اور عملی پیغام یہ ہے کہ امام موسیٰ صدر، عباس موسوی اور دیگر ممتاز شخصیات کے رخصت ہو جانے کی صورت میں آپ مایوس اور پریشان نہ ہوں، مقاومت کی راہ میں شک و تردد سے دوچار نہ ہوں، اپنی کوششیں اور توانائیاں بڑھائیے، اپنے اتحاد و یکجہتی میں اضافہ کیجیے، جارح اور حملہ آور دشمن کے مقابلے میں جذبہ ایمان و توکل کی تقویت کر کے مزاحمت کیجیے، مقاومت کیجیے، دشمن کو شکست دیجیے۔ میرے عزیزو، باوفا ملت لبنان، حزب اللہ اور عمل کے جوشیلے جوانوں، میرے عزیز فرزندو، آج بھی اپنی ملت، مزاحمتی محاذ اور عالم اسلام سے ہمارے شہید سید کی خواہش یہی سب ہے۔ خبیث اور پست دشمن جب حزب اللہ یا حماس یا جہاد اسلامی یا دیگر مجاہدین فی سبیل اللہ تحریکوں کے مستحکم ڈھانچے کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا پا رہا تو ٹارگٹ کلنگ، بمباری، قتل عام اور غیر مسلحہ افراد کو سوگوار کر کے اسے اپنی کامیابی ظاہر کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس رویے کا نتیجہ عوام الناس کے غم و غصے کی شدت، جذبات کا بھڑک جانا، زیادہ لوگوں، سرداروں، رہنماؤں اور جانصاروں کا سامنے آنا اور خون آشام بھیڑیے کے گرد محاصرہ تنگ تر ہو جانا اور صفائے ہستی سے اس کے شرمناک وجود کا خاتمہ ہے۔ میرے عزیزو، غم زدہ دلوں کو اللہ کے ذکر اور اس سے طلب نصرت کے ذریعے سکون ملے گا، ویرانیاں دور ہوں گی اور آپ کے صبر و استقامت سے عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ عزیز سید 30 سال تک سخت پیکار میں قیادت کے فرائض انجام دیتے رہے اور حزب اللہ کو ایک ایک قدم کر کے بلندیوں تک پہنچایا۔
كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔
سید حسن نصر اللہ کی مدبرانہ کوششوں سے حزب اللہ نے مرحلہ با مرحلہ صبر و تحمل کے ساتھ منطقی و فطری انداز میں نشو نما کا عمل طے کیا اور مختلف مواقع پر صہیونی حکومت کو پسپا کر کے دشمن کو اپنی موجودگی کا احساس کرایا۔ حزب اللہ واقعی شجرۂ طیبہ ہے۔ حزب اللہ اور اس کے شجاع و شہید رہبر لبنان کی تاریخی و شناختی خصوصیات کا نچوڑ ہیں۔ ہم ایرانی بہت قدیم ایام سے لبنان اور اس کی خصوصیات سے آشنا ہیں۔ محمد بن مکی العاملی شہید، علی ابن عبدالعال کرکی، زین العابدین العاملی شہید، حسین ابن عبدالصمد عاملی، ان کے بیٹے محمد بہاءالدینی المعروف بشیخ بہائی اور دیگر دینی ہستیاں اور علماء سربداران اور صفوی حکومت میں 8ویں، 10ویں اور 11ویں صدی ہجری میں اپنے علم کی برکتوں سے فیض پہنچاتے رہے ہیں۔ زخمی اور لہو لہان لبنان کا قرض ادا کرنا ہمارا اور تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ حزب اللہ اور شہید سید حسن نصر اللہ نے غزہ کا دفاع کر کے، مسجد الاقصیٰ کے لیے جہاد کر کے اور غاصب و ظالم حکومت پر ضرب لگا کر پورے علاقے اور دنیا اسلام کی حیاتی خدمت کی راہ میں قدم بڑھایا۔ غاصب حکومت کی سلامتی کی حفاظت پر امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا زور، اس علاقے کے وسائل کو ہڑپنے اور اس دنیا کی بڑی جنگوں میں استعمال کرنے کے مقصد سے اس حکومت کو ایک حربے میں تبدیل کرنے کی ایک مہلک پالیسی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ان کی پالیسی اس حکومت کو علاقے سے مغربی دنیا کے لیے انرجی کی سپلائی اور مغرب سے پروڈکٹ اور ٹیکنالوجی اس علاقے میں لانے کے دروازے میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کا مطلب غاصب حکومت کے وجود کی گارنٹی فراہم کرنا اور پورے علاقے کو اس کا محتاج بنا دینا ہے۔ مجاہدین کے خلاف اس حکومت کا صفاکانہ اور بے لگام رویہ اسی پوزیشن میں پہنچنے کی لالچ کا نتیجہ ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس حکومت پر پڑنے والا ہر وار، ہر ضربت، خواہ وہ کسی بھی شخص اور تنظیم کی طرف سے ہو، پورے علاقے بلکہ پوری انسانیت کی خدمت ہے۔ یقیناً یہ صہیونی اور امریکی خواب خیال باطل اور محال شے ہے۔ یہ حکومت وہی شجرۂ خبیثہ ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور قول پروردگار کے مطابق اسے کوئی بقا نہیں ہے۔ یہ خبیث حکومت بنیاد سے آری، مصنوعی اور ناپائیدار ہے اور صرف امریکہ کی مدد سے اس نے بامشکل اپنا وجود باقی رکھا ہے، لیکن اذن الہی سے وہ زیادہ نہیں ٹک سکے گی۔ اس دعوے کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس وقت دشمن غزہ اور لبنان میں اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ اور کئی مغربی حکومتوں کی وسیع مدد کے باوجود چند ہزار مردان جنگ اور مجاہدان فی سبیل اللہ افراد کے مقابلے میں، جو محصور بھی ہیں اور باہر سے ان کی ہر طرح کی مدد روک دی گئی ہے، شکست کھا گئی۔ اس کی ساری کامیابی بس گھروں، اسکولوں، اسپتالوں اور غیر مسلحہ افراد کے ہجوم والی جگہوں پر بمباری کرنا ہے۔ آج رفتہ رفتہ مجرم صہیونی گینگ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ حماس اور حزب اللہ کو ہرگز شکست نہیں دے سکے گا۔ لبنان اور فلسطین کے ثابت قدم عوام، بہادر مجاہدین اور صابر و قدر شناس عوام، یہ شہادتیں، یہ زمین پر بہنے والا خون آپ کی تحریک کو کمزور نہیں بلکہ مستحکم تر بنائے گا۔ ایک سال 1981 کے موسم گرما کے تقریباً 3 مہینے میں اسلامی مملکت ایران کی کئی درجن ممتاز شخصیات کو قتل کر دیا گیا، جن میں سید محمد بہشتی جیسی عظیم ہستی بھی شامل تھی، رجائی جیسے صدر اور باہونر جیسے وزیر اعظم بھی شامل تھے، آیت اللہ مدنی، آیت اللہ قدوسی، آیت اللہ ہاشمی نجات وغیرہ جیسے علماء بھی شامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک ملی یا مقامی سطح پر انقلاب کے ستونوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا چلا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن انقلاب اسلامی کی پیش قدمی رکی نہیں، وہ پسپا نہیں ہوا بلکہ اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ لہذا اس وقت بھی علاقے میں مزاحمت کو ان شہادتوں کی وجہ سے پسپائی نہیں ہوگی، مزاحمت مقاومت فتح یاب ہوگی۔ غزہ میں مزاحمت نے دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، اسلام کو عزت دی ہے۔ غزہ میں تمام تر شرنگیزیوں اور پس حرکتوں کے مقابلے میں اسلام سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے۔ کوئی بھی آزاد سوچ رکھنے والا انسان ایسا نہیں جو اس استقامت کو سلام نہ کرے اور صفا کو خون آشام دشمن پر لعنت نہ بھیجے۔ طوفان الاقصی اور غزہ اور لبنان کی ایک سال کی مزاحمت نے غاصب حکومت کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ اس کا سارا ہم و غم اپنے وجود کو بچانا رہ گیا ہے، یعنی وہی فکر مندی جو وجود میں آنے کے ابتدائی برسوں میں اسے لاحق رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین اور لبنان کے مجاہد مردوں کی جدوجہد نے صہیونی حکومت کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس علاقے میں جنگ، بدامنی اور پسماندگی کی اصل وجہ صہیونی غاصب حکومت کا وجود اور ان حکومتوں کی موجودگی ہے، جو دعویٰ کرتی ہیں کہ علاقے میں امن و آشتی کے لیے کوشاں ہیں۔ علاقے کی سب سے بڑی مشکل اغیار کی دخل اندازی ہے۔ علاقے کی حکومتیں اس علاقے میں امن و سلامتی قائم کرنے پر قادر ہیں۔ اس عظیم اور نجات بخش ہدف کے لیے قوموں اور حکومتوں کی کوششوں اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راہ پر چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کا سلام ہو شہید رہنما سید حسن نصر اللہ پر، شہید ہیرو اسماعیل ہنیہ پر، اور مایاناز کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
حي على خير العمل، قد قامت الصلاة،
الله أكبر،
الله أكبر،
हमें वो